بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین کرام، محترم مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی کا بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم حجاج کرام، جو سفر حج پر روانہ ہونے کے مقصد سے یہاں جمع ہوئے ہیں، جہاں تک حج کا معاملہ ہے، حج کی فضیلت اور حج کی فرضیت، اس بات کو جاننے کے بعد ہی آپ نے حج کا ارادہ کیا ہے. بارہا ہم نے یہ آیت کریمہ سنی ہوگی، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ جل شانہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان یعنی بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس شخص کے ذمے جو وہاں جانے کی سبیل رکھتا ہوں. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو شخص اس کا انکار کرے، وہ اللہ تعالیٰ پورے جہاں سے غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہاں سے مستغنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا تھا کہ واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے کہ وہ پیدل بھی آئیں گے اور اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، جو دور دراز راستوں سے ہوں گی، کچھ پیدل بھی ہوں گے، کچھ سوار بھی ہوں گے، اونٹوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کی تھی، اللہ نے اس اعلان کا ان کو حکم دیا تھا. کہتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا، اس وقت جن لوگوں نے اس پر لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں حج لکھ دیا. بہرحال حج اتنا بڑا، اتنا مقدس ترین عمل ہے، اسلام کی عمارت جیسے آپ نے سنا اس پر مکمل ہوتی ہے. حج سے جب بندہ واپس لوٹتا ہے، اپنے گناہوں سے اس طرح سے پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا. من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته امه، جس نے حج کیا، حج کے سفر میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی لڑائی جھگڑے کا کام نہیں کیا، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح سے پاک و صاف ہو کر واپس آتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا تھا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، بالکل حاجی ہے. جب اپنے حج سے واپس لوٹتا ہے، اپنے گناہوں سے اس طرح سے بالکل صاف و پاک ہو کر لوٹتا ہے. اسی لیے آپ نے سنا کہ حج میں جانے سے پہلے جو ہے آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اوپر جو حقوق ہیں ان حقوق کو مکمل ادا کر کے جائے. کسی کا قرضہ وغیرہ ہے تو اس قرضے کو ادا کر کے جائے، اور اگر قرضہ ادا نہیں کر سکتا تھا تو قرض والے سے جو ہے نا مہلت لے کر جائے. ایسا نہیں کہ قرضہ لیا اور جس سے قرضہ لیا تھا اس کو اطلاع بھی نہیں دیے، صاحب حج میں چلے گئے، یہ بات اچھی نہیں ہے. بہرحال آپ حج کے مقدس ترین سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، یہ آپ کا سفر اللہ تعالیٰ مبارک کرے. میں اپنے اصل موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے ایک بات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلاس آپ کو دی جا رہی ہے حج کی تربیت کے تعلق سے، یہ ادھر کچھ سالوں سے سعودی قانون کے اعتبار سے اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے، اور یہ ہر حاجی کے ذمے انہوں نے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ حج میں آنے سے پہلے حج کی کلاس لے لیں. بلکہ آپ کے ٹریول ایجنٹ والے آپ سے ایک فارم پہ دستخط لیتے ہیں جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حج کی کلاس لی ہے، اس پر آپ نے دستخط کیا، گویا کہ آپ نے حج کی کلاس لی ہے. ٹریول ایجنٹ والے اس کا اہتمام نہیں کرتے، دوسرے حضرات اس کا اہتمام کر رہے ہیں. بہرحال جہاں سے بھی اہتمام ہو جائے، حج کی کلاس لینا یعنی حج کے تعلق سے مسائل کو جاننا اور اس سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد جانا ایک طرح سے قانونی بھی ہو گئے. ویسے اگر قانونی نہ بھی ہوتا تو آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اتنے بڑے سفر پر جا رہا ہے، اتنے مقدس ترین سفر پہ جا رہا ہے، اپنی زندگی کی گاڑی کمائی اس میں جو ہے خرچ کر رہا ہے، تو اس کو کیسے کیا جائے وہ نہیں جانے، یہ بہت بری بات ہے.
جب آدمی کوئی کام کرے تو اس کام کے کرنے سے پہلے اس کا طریقہ معلوم کرے. چنانچہ حج میں آدمی جائے عمرہ کرنے جائے تو حج کیسے کیا جائے گا, عمرہ کیسے کیا جائے گا, اس کو جو ہے اس کو سیکھنے کی, اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ آپ کے ضروری چیزوں میں سے اس کو شامل کیا گیا ہے. اس لیے میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ نے یہاں سن لیا, ختم نہیں ہوئی بات. آپ کے پاس کوئی کتاب ہو اس کو آپ جانے سے پہلے مسلسل پڑھتے رہیے, سمجھنے کی کوشش کیجئے. پھر اس کے علاوہ بھی آپ کو کہیں موقع اور مل جاتا ہے سمجھنے کا, سیکھنے کا. بھلے آپ کی سنائی ہوئی سنی ہوئی بات ہو, سیکھی ہوئی بات ہو, بار بار اس کو سننے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ حج ایک ایسا عمل ہے جس میں ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ایسے مسائل پیش آتے ہیں جو انتہائی زیادہ اہم ترین مسائل ہوتے ہیں, کہ اس کے جاننے کے لیے آدمی کو جاننے والوں سے رجوع ہونا پڑتا ہے. آدمی ایک سے زائد بار حج کر چکا ہے لیکن اس کو کبھی بھی کوئی الگ سے مسئلہ پیش آ سکتا ہے. اس لیے ہمارے آپ حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ سفر حج میں جب بھی ہوں وہاں پر کوئی بھی کام آپ کریں, حضرات علماء اکرام ہوں, وہاں کے جو مفتیان ہیں ان سے یا جن سے آپ کا واسطہ ہو سکتا ہے ان سے آپ رابطہ رکھیں, اور کام کے کرنے سے پہلے آپ پوچھ لیں. اس لیے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس ترتیب یا اس کے خلاف کیا جاتا ہے تو آدمی کے ذمے دم دینا یعنی الگ سے جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے. آدمی کر لینے کے بعد پوچھتا ہے وہ ذمہ داری اس پر عائد ہو چکی ہوتی ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے آپ خوب اچھی طرح سے ان باتوں کو سمجھ لیں, آپ کے ذمے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور کس طرح سے حج کرنا ہے. کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے, لوگ اس کو کچھ زیادہ مشکل بھی سمجھ لیتے ہیں. بات جب ذہن میں اچھی طرح سے آپ کی ہوگی پھر آپ جو ہے نا کتاب پڑھیں گے, آپ کے ذہن میں بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے گی, پھر جہاں پر آپ کو اشکال ہو وہ باتیں آپ جو ہے نا وہاں پر پوچھ سکتے ہیں. مسائل کا جہاں تک تعلق ہے, مسائل کے جاننے کے لیے کتاب کا ساتھ میں ہونا ضروری ہے. دعاؤں کا جہاں تک تعلق ہے, دعاؤں کے لیے پورے سفر حج میں کوئی ایک بھی مخصوص دعا لازم نہیں قرار دی کہ آپ یہ دعا پڑھیں گے ہی تبھی آپ کا حج ہوگا. ایک بھی دعا نہیں. دعا بندے کا اللہ سے تعلق ہے. آدمی بندہ اللہ سے جس طرح سے چاہے مانگے. اس لیے دعائیں جو ہیں, جو جن موقعوں پر دعائیں بتائی جاتی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں, وہ بھی اس کا درجہ بھی سنت کا ہے, فرض کا نہیں ہے. جو دعائیں سفر حج میں ہیں وہ تمام تر دعاؤں کا پڑھنا آدمی کے لیے سنت ہے. ایک آدمی بیچارہ دعا یاد نہیں کر سکتا تھا, نہیں کیا, اس کا حج ہو جائے گا. لیکن وہ یاد کر کے جاتا ہے دعاؤں کو, تو اس کا حج اللہ کے نبی کے حج کی طرح سے ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے کیسے حج کیا تھا, سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوری تفصیل نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی سفر حج پر کیسے روانہ ہوئے, وہاں سے جانے کے بعد کہاں کہاں رکے, کہاں پر کیا عمل کیا, پھر وہاں سے واپس کیسے. پوری رودات مسلم شریف کی روایت کے اندر تفصیلی روایت ملتی ہے کہ اس کے اندر پورے سفر حج کو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے. دوسرے حضرات صحابہ نے بھی بہت سے جنا اس کے تعلق سے مسائل بیان کی. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ حج کیا تھا. اسلام کا حج جو ہوا تھا سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تھے. 10 سن ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, 10 سن ہجری میں جو حج فرض ہوا تھا, 9 سن ہجری میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ان کو. 10ویں سن ہجری میں سیدنا ابو بکر کے واپس آنے کے بعد اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی تعداد کو لے کر حج کے سفر میں روانہ ہوئے تھے. سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. اگلے سال ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا. اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسے اشارات دیے تھے کہ اس سے پتا چل رہا تھا کہ اگلے سال پھر اللہ کے نبی حج میں نہیں آئیں گے. آپ فرما رہے تھے کہ مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو, جان لو, لعلی لا القاکم بعد عام ھذا, شاید اگلے سال میری آپ سے ملاقات نہ ہو, مجھ سے جو حج کے مسائل جان لو. اس طرح سے بار بار مختلف موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں, عرفات میں, دوسرے موقعوں میں آپ نے جو ہے حج کے احکام کی وضاحت فرمائی اور لوگوں کے سامنے یہ بات فرمائی کہ میری پھر اگلے سال آپ کی ملاقات نہ ہو اس لیے حج کے مسائل ابھی سیکھ لو، یہ آپ نے واضح کیا۔ اس لیے حضرات صحابہ مسائل کے تعلق سے سوالات کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے۔ بہرحال آپ اس وقت حج کے سفر پر روانہ ہونے والے ہیں، کسی کا جو ہے 25-24 کے آس پاس میں سنا سفر ہے، کسی کا جولائی کے اختتام کے بعد جو ہے اگست کے ابتدا میں، یا اگست کے 10-12 کے آس پاس جو ہے ان کا جو ہے سفر ہے، جو بالکل حج کے ایام کے بالکل قریب ہوگا۔ بہرحال جن کا جس طرح سے سفر ہے، اب سفر پر جب آپ روانہ ہوں گے، جہاں سے بھی آپ کو جو ہے روانہ ہونا ہے، اتنی بات تو طے ہے کہ آپ جتنے لوگ حج پر جا رہے ہیں وہ سب کے سب حج کے اس طریقے کو اختیار کریں گے جس کو حج تمتو کہا جاتا ہے۔ حج کے جو ہے تین طریقے بیان کیے ہیں، ایک حج تمتو، ایک حج قران، ایک حج افراد۔ حج افراد میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی صرف حج کرتا ہے اور حج سے فراغت کے بعد موقع ملے تو عمرہ کرتا ہے۔ جب یہاں سے نکلتا ہے، حج کا احرام باندھ کر نکلتا ہے، واپس حج کر کے جب واپس ہونے لگتا ہے، موقع ملتا ہے تو عمرہ کر کے واپس آ جاتا ہے۔ حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی احرام کے اندر آدمی دونوں کام ایک ساتھ انجام دیتا ہے، عمرہ بھی حج بھی ایک ہی احرام میں۔ عمرے کے اعمال کیا، پھر اس نے اپنے احرام کو نہیں اتارا، حج کیا، حج کرنے کے بعد اور حج کے چند احکامات کو پورا کرنے کے بعد احرام اتارتا ہے، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اس دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی ذرا پہلے ہی احرام باندھا ہوا تھا، احرام کی بندشیں، احرام کی پابندیاں اس پر ہوتی ہیں۔ حج تمتو میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنے علاقے سے نکلتا ہے، اس کے دل میں حج کا ارادہ ہوتا ہے، حج و عمرہ کرنے کا، لیکن جس ایئرپورٹ سے وہ روانہ ہوتا ہے، اس ایئرپورٹ سے روانہ ہوتے وقت وہ عمرے کی نیت سے احرام باندھے گا کہ میں اس وقت جو جا رہا ہوں عمرہ کروں گا۔ تو عمرہ مکہ مکرمہ میں پہنچ کر وہ عمرے سے فارغ ہوتا ہے، پھر اپنے احرام کو اتار دیتا ہے، پھر اس کے بعد جتنے دن اس کو مکہ میں رہنا ہے یا مدینے جانا ہے، مدینہ منورہ جانا ہے، وہاں سے واپس آ کر پھر جو ہے وہ حج کے ایام میں حج کا احرام باندھتا ہے اور حج کے اعمال ادا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تمتو۔ اس میں سہولت یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد جب اپنے احرام کو اتار دیتا ہے، احرام کو اتارنے کے بعد وہ حلال ہو گیا، احرام کی بندشیں جو اس پر ہوتی ہیں وہ احرام کی بندشیں اس پر سے ختم ہوگی۔ اب آپ لوگ جو جائیں گے، عموماً سب لوگ تمتو حج کی نیت سے جائیں گے۔ آپ جس ایئرپورٹ سے جائیں، گوا ایئرپورٹ سے جائیں، بنگلور کے بمبئی کے ایئرپورٹ سے جائیں، جس ایئرپورٹ سے آپ جائیں، آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ آپ ایئرپورٹ میں پہنچنے سے پہلے اپنے غسل سے فارغ ہو جائیں، اپنے کمرے سے جہاں پر آپ رکے ہوئے ہیں۔ بمبئی میں آپ رکے ہوئے ہیں اپنے کمرے میں، اپنے ہوٹل میں، تو اس ہوٹل سے آپ جو ہے فارغ ہو جائیں اپنے غسل وغیرہ سے۔ پھر غسل سے فارغ ہونے کے بعد جو آپ کے اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے پہن کر آپ جائیں گے۔ ایئرپورٹ میں جانے کے بعد ہوائی جہاز کے وقت کو دیکھ کر کے، ہوائی جہاز کب آپ کا جو ہے، ہوائی جہاز کب اڑان بھرے گا، یہ سوچ کر، یہ دیکھ کر کے آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد اپنے احرام کے کپڑے آپ کو پہننے ہیں۔ احرام کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے، احرام کیا ہوتا ہے؟ احرام اصل میں احرام نیت ہے۔ اصل احرام کیا ہے؟ نیت ہے۔ چادر جو ہم لوگ پہنتے ہیں، سفید چادریں، وہ احرام کی چادریں کہلاتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کے لیے الگ سے کوئی کپڑا نہیں ہے احرام کا، جو کپڑے عورت ہمیشہ پہنا کرتی تھی اسی کپڑے پر احرام میں رہے گی۔ چنانچہ عورت حالت احرام میں آنے کے بعد اس کے لیے جو بندشیں ہیں، ایک بندش تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں دستانے نہیں پہنے گی، ہاتھ کھلا رہے گا اس کا، گلوز نہیں پہنے گی، پیر ڈھانکی رہے گی، اپنے پیروں میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں موزے پہنے رہے گی، اسٹاکنگ جس کو کہتے ہیں وہ پہنے رہے گی۔ حالت احرام میں عورت کے لیے اپنے چہرے کو کھلا رکھنا ہے، البتہ غیر محرم مرد سامنے آئے تو ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے چہرے کا وہ پردہ کریں گی۔ اس کے علاوہ باقی جو بندشیں ہیں وہ مرد کے لیے عورت کے لیے برابر ہیں۔ مثلا خوشبو لگانا دونوں کے لیے حرام ہے، خوشبو کی کوئی چیز استعمال کرنا دونوں کے لیے حرام ہے، بال نکالنا، بال کاٹنا، بال توڑنا، داڑھی کے ہوں، بدن کے ہوں، سر کے ہوں، یہ سب جو ہے حالت احرام میں منع ہے۔ عورت کے لیے خاص طور پر کنگھی نہیں کرے گی، اس لیے کہ کنگھی میں بال آئیں گے، اس لیے وہ کنگھی نہیں کرے گی۔ مرد اپنی داڑھی میں جائے کنگھی نہیں کرے گا, سر میں کنگھی نہیں کرے گا, بال آئیں گے. وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت بال جھڑ جائیں, خود سے جھڑ جائیں, اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں. بار بار یہ مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں, ہم وضو کر رہے تھے, وضو کرتے ہوئے جو ہے بال نکلا ہے, گھسنا نہیں ہے داڑھی کو لے کے, گھسنا نہیں ہے داڑھیوں کو, بال کو دے سر کے بالوں کو گھسنا نہیں ہے. ہم وضو کر رہے تھے, چہرے کا چہرہ دھو رہے تھے, داڑھی کے بال نکل گئے, اس پر کوئی مواخذہ نہیں. ہم نے کھینچ کر نکالا, اس پر جو ہے یہ حرام, اور اس پر جو ہے آپ پر جو ہے تاوان واجب ہو جائے گا, فدیہ دینا پڑے گا آپ کو. ناخون تراشنا حالت احرام میں منع ہے. مرد کے لیے سر کا ڈھانکنا منع ہے, پگڑی سے, ٹوپی سے, کسی بھی طرح سے حالت احرام میں اس کو سر ڈھانکنا منع ہے. آپ نے احرام کے کپڑے پہن لیے, اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ دو رکعت نماز پڑھیں گے. اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو دو رکعت نفل نماز پڑھیں گے, یا کوئی بھی نماز سنت نماز آپ پڑھ چکے ہیں تب آپ جو ہے نا نماز پڑھیں گے. کیسے؟ احرام کے کپڑے پہن کر کے, ایک چادر, سفید چادر جو ہے, ایک کپڑا لنگی کے طور پر پہنیں گے مرد لوگ, اور ایک چادر جو ہے اوپر جو ہے اپنے جو ہے بدن پر ڈالیں گے, بدن کو ڈھانک دیں گے. بدن پر پھر کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے مردوں کے لیے, انڈرویئر ہے, بنیان ہے, یہ سب نکالنا چاہیے. حالت احرام میں کہتے ہیں کہ سلے ہوئے کپڑے مردوں کو نہیں پہننا چاہیے. سلے ہوئے کا مطلب دھاگا لے کر سلا ہو, پن لگایا ہوا ہو, بٹن لگایا ہو, یہ سب سلے ہوئے میں. دو چیزوں کو اس طرح سے جب جوڑ دیا جائے, اس کو کسی طرح سے ملا دیا جائے, گانٹھ کے ذریعے ملا دیا گیا ہو, یا سلائی کے ذریعے ملا دیا گیا ہو, یا بٹن کے ذریعے ملا دیا گیا ہو, یا پن کے ذریعے ملا دیا, یہ سب سینے کے حکم میں. کپڑوں میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. کپڑے کا یہ ادھر سے جو سلا ہوا ہے کپڑا نیچے سے, وہ کپڑے کو آپ پہن سکتے ہیں, اس کو سلا ہوا نہیں کہیں گے. سلا ہوا کا مطلب یہ دو چادر ہے, اس چادر کو آپ اس طرح سے ملائیں گے جیسے ہم لوگ اپنے علاقے کی جو لنگی پہنتے ہیں درمیان سے سی لیتے ہیں, اس طرح سے درمیان سے سینا جو ہے منع. حالت احرام میں گھڑی پہننا جائز ہے, چشمہ پہننا جائز ہے, بیلٹ پہننا جائز ہے, کوئی مکروہ نہیں. یہ آپ کے ذہن میں رہے, بار بار یہ مسائل لوگ پوچھتے ہیں, گھڑی پہننا, چشمہ پہننا, بیلٹ پہننا, یا آپ کی جو ہے چپل جو ہے سلیو یا اوپر سے پہن سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہوائی چپل پہنے, کوئی ضروری نہیں ہے. جوتا آپ ایسا پہنے کہ سامنے سے کٹا ہوا ہو, پیچھے سے کٹا ہوا ہو, پہن سکتے ہیں. سامنے سے پیچھے سے بند جوتا نہیں پہنیں گے کہ آپ کا ٹخنا ڈھک جائے. ٹخنا کھلا رہنا ضروری ہے, سامنے والا حصہ پیچھے والا حصہ کھلا رہے. اس کے علاوہ حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں, کسی بھی جانور کا, پرندے کا شکار. آپ حرم شریف میں ہو وہاں بھی شکار جائز نہیں ہے, اپنے علاقے میں احرام پہنے ہوئے وہاں بھی شکار جائز نہیں. حرم شریف میں پہنچنے کے بعد حالت احرام میں بھی شکار منع ہے, حالت احرام میں بھی شکار کرنا منع ہے, اور غیر حالت احرام میں بھی حرم شریف میں جو ہے شکار کرنا منع ہے. احرام جب آپ نے پہن لیا, احرام کی چادریں آپ نے پہن لی, آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے رہے, کام سامان اٹھاتے ہوئے آپ کے اوپر کی چادر گر گئی, اچھی طرح اس کو مجھے, آپ سامان اٹھا رہے تھے, آپ کی چادر گر گئی, آپ کا احرام نہیں اترا, آپ کا نیچے والا احرام جو ہے بہت گندا ہو گیا, خراب ہو گیا, آپ بدلنا چاہ رہے ہیں, اس کو بدل کر کے دوسرا پہن رہے, آپ احرام اتارنا نہیں کہتے. احرام اترتا ہے, احرام بنتا ہے نیت سے. آپ کی نیت میں احرام باندھنا ہے, احرام بن گیا. آپ کی نیت میں احرام اتارنا ہے, احرام اتر گیا. صرف کپڑا اترنے سے, کپڑا باندھنے سے احرام نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی نے احرام کی چادریں پہن لی, احرام کی نیت ہی نہیں کی, اس نے لبیک ہی نہیں پڑا, اس کا احرام ہی نہیں ہوا. چادر جب آپ پہن لیں گے, نیت نہیں کہ آپ نے احرام کی, آپ کا احرام نہیں ہوا ابھی. جب تک آپ نیت نہیں کریں گے کہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں, اور پھر لبیک اصل میں اصل جو ہے تلبیہ ہے, جب تک لبیک نہیں پڑیں گے آپ, اس وقت تک احرام نہیں ہوا. احرام اتارتے وقت آپ نیت کریں گے تب احرام اترے گا. احرام اتارنے کوئی الگ سے نیت نہیں ہے, دل کی نیت آپ کی, میں عمرے سے فارغ ہوا احرام اتار دوں. تو آپ جب اپنے ایئرپورٹ سے روانہ ہوں گے, آپ کو غسل سے فارغ ہونا ہے, کہاں سے؟ اپنے کمرے سے فارغ ہونا ہے. احرام کی چادروں کو اپنے ہاتھ والی جو ہے نا تہلی میں رکھیے. ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد آپ اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے احرام کی دو چادریں پہن لیجئے. ابھی آپ کا احرام نہیں ہوا, دو رکعت نماز پڑھ لی آپ کی, آپ نے احرام کی نیت سے, سنت ہے نفل نماز کوئی یا کوئی سنت نماز آپ نے پڑھ لی, اور اس وقت یہ ہے سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل یا الکافرون اور دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل ھو اللہ پڑھنا سنت ہے. آپ نے نماز پڑھ لی, اب بھی آپ پہ احرام نہیں ہوا, جب تک آپ نیت نہیں کریں گے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم بعمرۃ لبیک, دل یا زبان سے آپ نہیں کہیں گے, اس وقت تک آپ کا احرام منعقد نہیں ہوگا. جب آپ نے یہ کر لیا, نیت کر لی احرام کی, اب آپ احرام میں داخل ہو گئے. احرام میں داخل ہونے کے بعد آپ کے لیے وہ تمام چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو گنائی تھی وہ حرام ہوگی. مکہ پہنچنے کے بعد آپ کے لیے مرحلہ ہے, ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو پہلے مدینہ لے جائیں تو ان کو احرام یہاں سے باندھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ مدینے سے آتے ہوئے احرام باندھیں گے, جیسے آپ کی ترتیب ہوگی وہاں پر یہ ہم نہیں جانتے, وہ آپ پہلے معلوم کر لیجئے. اگر آپ کو پہلے مکے جانا ہے تو پہلے آپ کو جدہ لے جائیں گے, جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد وہاں کے جو ہے امیگریشن اور آپ کے سامان کی جو ہے چیکنگ وغیرہ کے مراحل سے فراغت کے بعد آپ کو بس پر سوار کر کے مکے لے جائیں گے. یہ سفر ایک گھنٹے کا سفر ہے, کبھی ہو سکتا ہے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے, دو گھنٹہ لگ جائے, تین گھنٹہ لگ جائے, وہ ان کے اپنے انتظامات کے اعتبار سے. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ کو آپ کے کمرے میں اتار دیا گیا, جس ہوٹل میں آپ کو اتارنا طے تھا وہاں پر آپ کو اتار دیا گیا, آپ نے اپنے سامان وغیرہ کو وہاں پر رکھ دیا. کچھ لوگ ہڑبڑاہٹ میں جلدائی میں ہوتے ہیں کہ جلدی سے جائیں جلدی سے جائیں, نہیں, کوئی جلدی نہیں کرنی, آرام سے اطمینان سے اپنی جو ہے ضروریات سے فارغ ہو کر کے حرم شریف کے اندر جانا ہے. جب آپ حرم شریف میں داخل ہوں گے, مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت وہی دعا پڑھنا ہے جو دعائیں عام طور پر جو ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھتے. کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ پہلی نظر کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی. یہ بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے زندگی کی, پہلی نظر جب کعبے پر ہماری پڑے اس وقت ہم جو ہے اپنی جو اپنے لیے جو مفید سے مفید تر دعائیں ہو سکتی ہیں وہ دعا کریں. ایمان پر خاتمے کی دعا سب سے اہم ترین دعا ہے, اس کے علاوہ جو بھی دعا آپ کی ہے آپ جو ہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں. جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے, مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد آپ کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, طواف کرنا ہے. طواف کیسے کریں گے, کعبۃ اللہ کے اس کونے میں جہاں پر حجر اسود لگا ہوا, اس کونے میں اس حجر اسود کے سامنے جب آپ آئیں گے آپ طواف کی نیت کریں گے کہ میں طواف کرتا ہوں. سات دفعہ کعبۃ اللہ کے اطراف گھومنے پر ایک طواف مکمل ہوتا ہے. حجر اسود سے آپ نے شروع کیا, گھوم کر کے واپس یوں آئے آپ, ادھر آنے کے بعد ایک شوط ہوا آپ کا, ایک چکر ہوا, پھر دوبارہ گھوم کر آئے, اس طرح سے سات دفعہ کرنے پر ایک طواف مکمل ہوتا ہے. عمرے میں, حج میں کسی موقع پر بھی آپ طواف کریں گے, جب تک سات دفعہ کعبۃ اللہ کے اطراف آپ نہیں گھومیں گے طواف مکمل نہیں ہوگا. حجر اسود کے سامنے سے طواف کو شروع کرنا ہے, کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نیت کریں گے آپ, میں طواف شروع کر رہا ہوں, میں نے طواف کی نیت کی, جو بھی جن الفاظ میں بھی آپ دعا کریں. پھر آپ اپنا بایاں حصہ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف کرتے ہوئے گھومیں گے, وہاں جانے کے بعد آپ کو معلوم پڑے گا لوگ کیسے گھوم رہے, لوگ جیسے گھوم رہے آپ گھومتے جائیں گے. تو حجر اسود سے گھومنا شروع کر کے دروازہ کعبۃ اللہ کا دروازہ سامنے آئے گا, پھر اس کے بعد حتیم آئے گا, پھر وہاں سے گھوم کر آپ آئیں گے دوسرے کنارے پہ آئیں گے, اور اس طرح سے آپ حجر اسود پر واپس پہنچیں گے. اس پورے ایک چکر ہو دو سات چکر تک کوئی خاص یہی دعا پڑھیں آپ, کوئی ضروری نہیں, جو دعائیں آپ کو یاد ہوں پڑھ سکتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں, ذکر اذکار کر سکتے ہیں, درود شریف پڑھ سکتے ہیں, جو بھی کر سکتے ہیں, اگر دعائیں یاد ہوں دعائیں پڑھیں بہتر ہے. سب سے آسان دعا جو سب کو یاد ہوتی ہے وہی ایک دعا سنت ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ والی دعا, یہ ایک دعا سنت ہے. باقی کوئی مخصوص دعا آپ یہی پڑھیں وہ بھی وہ سنت بھی نہیں, اتنا آسان ہے. جب آپ طواف شروع کرنے لگیں گے آپ کے ذہن میں رہے یہ آپ کا دانا والا کندھا جو ہے کھلا رہے گا, باقی پورے سفر میں دانے کندھے کو کھلا نہیں رکھنا ہے. سفر جب آپ جو ہے طواف شروع کریں گے آپ کے دانے کندھے کو کھلا رکھیں گے, وہ ہے کہ آپ چادر کو یہاں سے نکال کر کے نیچے سے نکال کر کے ایسے ڈالیں گے وہ کندھا کھلا رہے گا. یہ پورے سات چکر کے اندر آپ کو جو ہے کندھا کھلا رکھنا ہے. اگر آپ کو بھیڑ نہیں ہے آسانی سے آپ جو ہے کر سکتے ہیں, تو مردوں کے حق میں ایک دوسرا سنت عمل یہ ہے کہ وہ شروع کے تین چکر میں ذرا تیز چلیں گے، ذرا تیز تیز چلیں گے، گنجائش نہیں ہے، بھیڑ بہت ہے تو پھر اس کے کرنے کی دو دھکا دیتے ہوئے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شروع کے تین چکر میں آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ شروع کے تین چکر ذرا تیزی سے کریں گے، اس کے بعد والے چار جو چکر ہیں شود ہیں وہ عام رفتار سے کریں گے. اس طرح سے سات چکر آپ نے پورے کیے، ایک طواف پورا ہوا، عمرے کا یہ دوسرا فرض آپ نے مکمل کیا. اب اس کے بعد آپ کو کام کیا کرنا ہے، دو رکعت نماز پڑھنا ہے طواف کی. طواف کی دو رکعت نماز عام نمازوں کی طرح سے، کوئی مخصوص نماز کی طرح سے نہیں ہے. یہاں بھی البتہ سنت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ آپ پہلی رکعت میں قل الکافرون، دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ قل و اللہ پڑھیں گے. یہ نماز اگر آپ کو موقع مل جائے تو مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر پڑھیں، موقع نہیں مل رہا وہاں پر پورے مکے پورے مسجد حرام میں جہاں چاہے پڑھ سکتے. یہ نماز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس نماز کا پڑھنا واجب ہے. اس لیے طواف گویا کہ اس نماز پر ایک طرح سے مکمل ہوتا ہے. اس نماز سے فراغت کے بعد سنت یہ ہے کہ آدمی جتنا ہو سکے زمزم پیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف سے فراغت کے بعد خوب زمزم پیتے تھے، خوب سیر ہو کر زمزم پیے، پھر وہاں سے نکل کر کے آپ کو صفا مروہ کی سعی کے لیے آنا ہے. صفا کی طرف آ کر کے صفا پہاڑی کا جو حصہ بنا ہے اونچائی، وہاں چڑھ کر کے آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعائیں کریں گے. اس میں خاص طور سے ہم لوگ کہتے ہیں نا تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ جو بولتے ہیں ہم لوگ، سبحان اللہ الحمد اللہ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا اور دوسری دعائیں بھی ہیں اگر یاد ہو آدمی کو پڑھ لے سنت ہے. پھر وہاں سے اتر کر کے آپ کو صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے. ادھر فرض کر لیجئے ادھر صفا ہے ادھر مروہ ہے، یہاں سے آپ شروع کریں گے، یہاں سے نکل کر کے آپ آئیں گے مروہ پر آئیں گے، آپ کا ایک چکر پورا ہو. پھر مروہ پر پہنچ کر بھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعائیں کرنا تسبیحات کا پڑھنا سنت ہے. پھر وہاں پورا فارغ ہوئے آپ وہاں سے، پھر وہاں سے نکل کر کے آپ آپ کو واپس صفا پر آئیں گے، دو ہوا. پھر تیسری دفعہ آپ جائیں گے صفا پر، یہ تین ہوا. پھر واپس آئیں گے چار ہوا. پھر جائیں گے مروہ پر پانچ ہوا. پھر مروہ سے واپس آئیں گے چھ ہوا. پھر صفا سے آپ مروہ پر جائیں گے سات ہوا. اس طرح سے سات جو ہے چکر ہوتے ہیں سعی کے اندر. ایسا نہیں کہ جانا اور آنا مل کر ایک نہیں ہے، غلطی کرتے ہیں لوگ، جانا ایک ہے آنا ایک. صفا سے آپ شروع کریں گے سعی کو، مروہ پر ختم کریں گے. مروہ پر جب آپ کی سعی ختم ہوئی آپ کا عمرہ اب مکمل ہو رہا ہے، ایک کام باقی. یہاں غلطی سے آدمی کیا کرتے ہیں، فوراً سے اپنا احرام اتار دیتے ہیں. احرام ابھی اتارنا نہیں آپ کو، آپ کے بال کاٹنے. عورت ہے تو اس کے حق میں فرض ہے، اس کے حق میں فرض یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے بال اپنی جو ہے چوٹی کے پور کے بخت ایک پور کے بخت بالوں کو کاٹے گی. اور مردوں کے حق میں افضل اور مستحب ہے کہ پورے سر کے بال مڈائے، ورنہ اگر وہ پورے سر کے بال چھوٹے کر لے تب بھی کافی. بال کاٹنے کے بعد عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، اس سے پہلے عمرہ مکمل نہیں ہوتا. لوگ کیا کہتے کرتے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں جلدی سے جو ہے احرام اتار دیا ہی نہیں، کپڑا اتار اس نیت سے، اب آپ کپڑا اتار رہے ہیں اس نیت سے کہ ہمارا عمرہ ہو گیا، نہیں. آپ کو ذہن میں رہے کہ آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا، صحیح طواف کیا آپ نے، صحیح کی بال کاٹنا، بال کاٹنے کے بعد عمرہ مکمل ہوا، اب آپ اپنا احرام اتار دیجئے. جو چیزیں حالت احرام میں منع تھی، سلے ہوئے کپڑے پہننا منع تھا، حلال ہو گئے. اسی طرح سے خوشبو لگانا منع تھا، حلال ہو گیا. سر ڈھانکنا منع تھا، سر ڈھانک سکتے ہیں. عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنا تھا، اب چہرہ ڈھاکے گی عورت. یہ تمام چیزیں ہیں، یہ عمرے کا طریقہ. اب عمرے سے آپ فارغ ہو جانے کے بعد آپ کو جو دن مکے میں رہنے کے لیے ملے، ان ایام میں آپ کو صرف زیادہ سے زیادہ بہتر اور افضل عمل اگر کوئی ہے وہ طواف. جب بھی چاہیں پورے دن میں، صبح شام دور میں، جب بھی آپ چاہیں رات میں طواف کر سکتے ہیں. ایک طواف مکمل ہونے کے لیے کعبۃ اللہ کے اطراف سات چکر لگانا ہوگا، اور اس کے بعد دو رکعت طواف کی نماز پڑھنے پر طواف مکمل ہوتا ہے. جتنے دن آپ مکے میں رہیں یا اس دوران آپ کو مدینہ منورہ لے جائیں، مدینے سے فارغ ہو کر جب آپ آئیں وہاں سے آ رہے ہیں، تو آپ کو واپسی کے وقت بھی جو ہے عمرے کا احرام باندھ کر آنا ہے. اس لیے کہ مکے میں داخل ہونے والا آدمی عمرے یا حج کے ارادے سے آ رہا ہے تو بغیر احرام کے نہیں آ سکتا. جو بھی آدمی مکے آ رہا ہے اس کے دل میں عمرے کا ارادہ ہو یا حج کا ارادہ ہو تو اس کو احرام باندھ کر آنا چاہیے. ابھی حج کے لیے بہت دن باقی ہیں, اس لیے آپ پہلے ہی جا کر واپس آ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں رہے مکے مدینہ منورہ سے واپسی پر آپ وہاں کی میقات سے احرام باندھ کر کے مکے مکرمہ آئیں گے اور عمرہ کر کے عمرے سے فارغ ہو جائیں گے. سات ذی الحجہ جب شروع ہوتی ہے تو عام طور پر سات ذی الحجہ کو معلم حضرات آپ کو حج کے لیے لے جاتے ہیں. آپ مکے ہی میں آئیں, ساتویں ذی الحجہ کو لے جاتے ہیں. سنت تو یہ ہے کہ آٹھویں ذی الحجہ کو صبح کو جائیں, لیکن وہ اپنی ترتیب کے لیے کچھ ایسا کرتے ہیں کہ سات کی رات ہی کو آپ کو لے جاتے ہیں. تو سات کو اگر آپ کو لے جا رہے ہیں, کہاں لے جا رہے ہیں, مینا لے جائیں گے. اس وقت جو آپ احرام مانیں گے حج کی نیت سے احرام مانیں گے. ابھی جو احرام آپ نے باندھا تھا وہ عمرے کی نیت سے تھا, ساتویں ذی الحجہ کو یا آٹھویں ذی الحجہ کو جب آپ مینا روانہ ہونے لگیں گے تو آپ کو حج کی نیت سے احرام باندھنا, میں حج کی نیت سے احرام باندھ رہا ہوں, نویت الحج واحرمت بہ للہ تعالی, میں نے حج کی نیت کی اور میں نے اس لیے حج کا احرام باندھ لیا. اپنی زبان سے کر لیجئے, کوئی عربی کے الفاظ ادا کرنا بھی ضروری نہیں. یہ احرام آپ کہاں باندھیں گے؟ جہاں پر آپ رکے ہیں, جس کمرے میں آپ رکے ہوئے ہیں, جس ہوٹل میں آپ رکے ہوئے ہیں, وہیں سے احرام باندھنا ہے. آپ کو حرم شریف بھی جانا نہیں ہے اس کے لیے, اور طریقہ وہی ہے جیسے آپ نے پہلے کیا تھا کہ آپ اپنے سلے ہوئے کپڑوں کو اتار دیں گے, احرام کی چادریں پہن لیں گے, دو رکعت نماز پڑھیں گے اور حج کی نیت کریں گے, پھر یہاں سے آپ کو جو ہے مینا لے جائیں گے. آٹھویں ذی الحجہ آپ کو مینا میں رہنا ہے. آٹھ ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ کیا ہے؟ مینا میں رہنا. رات میں آپ پہنچ گئے, ساتویں ذی الحجہ کی رات میں آپ پہنچ گئے, صبح ہوئی, آٹھویں ذی الحجہ آپ پوری کی پوری مینا میں رہیں گے. یہاں پر کوئی الگ سے کام کرنا نہیں ہے. ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر, یہ پانچ نمازیں اپنے اپنے اوقات میں پڑھنا ہے. آٹھویں ذی الحجہ یوم التروی کہا جاتا ہے, یہ آرام کا دن ہے آپ کے لیے, حج کے کام کے لیے آپ کو آج آرام کرنا ہے. آرام سے مطلب سونے میں نہیں گزارنا ہے, بلکہ آپ جو ہے نا عبادت کے لیے گئے ہیں, وہاں مقدس مقام ہے, جہاں تک ہو سکے آپ کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ کا ذکر کثرت سے کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, پورا دن وہاں پر گزارنا ہے. پورا دن گزار کر سنت تو یہ کہ نو ذی الحجہ کی صبح کو جائیں, لیکن معلم حضرات آپ کی انتظام کرنے والے آپ کو آٹھویں ذی الحجہ کے دن رات میں عرفہ لے جائیں گے, ذہن میں رہے آپ کے, تو رات ہی میں آپ کو جو ہے مینا سے عرفات جانا ہے. آپ عرفات جائیں گے مینا سے, احرام کی حالت میں رہیں گے. اب آپ کو عرفہ پہنچنے کے بعد نو ذی الحجہ کا دن ہوگا, صبح جب ہو جائے گی نو ذی الحجہ کی, صبح تک کوئی کام نہیں ہے. ظہر کی جب نماز کا وقت شروع ہو جائے, ظہر کی نماز اور عصر کی نماز دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے. مسجد نمیرہ جو ہے وہاں پر امام صاحب ایسی نماز پڑھاتے ہیں, ان کی آواز ہم تک پہنچنا کوئی ضروری نہیں ہے. وہاں اگر پہنچ سکتے ہیں ہم وہاں پہنچے, وہاں نہیں پہنچ سکتے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر تنہا بھی نہ جائیں. آپ اپنے خیمے میں جو ٹینٹ آپ کا لگا ہو وہیں پر آپ رہیں, وہاں پر رہ کر کے آپ دونوں نمازوں کو اول وقت میں پڑھیں, ظہر کے وقت میں پڑھیں گے, ظہر کی دو رکعت پڑھیں گے, پھر عصر کی دو رکعت آپ پڑھیں گے. اب اس پورے وقت کو سورج کے غروب ہونے تک عبادت میں گزارنا ہے, ذکر میں, تلاوت میں, اور پھر جو ہے دعاؤں میں گزارنا ہے. سب سے اہم ترین دن ہے آج کا دن نو ذی الحجہ کا, اور یہ عرفہ کے میدان میں رکنا حاجی کے لیے فرض ہے. کب؟ سورج کے زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب کے بعد تک اس کو عرفہ میں رکنا جو ہے فرض ہے. ایک لمحہ, ایک منٹ کے لیے کم از کم آنا فرض ہے. اگر نہیں آیا اس پورے لمحے میں اس کا حج ہی نہیں ہوگا, اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے. تو بہرحال آپ وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ, تو یہ وقت آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ وقت جو ہے ضائع کرنا کریں, گفتگو کرنے کریں. گفتگو کے لیے آپ کے لیے جو ہے نا پوری پوری زندگی پڑی ہے, باتوں کے لیے پوری زندگی پڑی ہے. آپ ذہن میں رکھیں, آپ تسبیحات کرتے رہیں, کچھ نہ صحیح تسبیحات کرتے رہیں, ذکر و اذکار کرتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں. یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے. عرفہ کا دن جب ہوتا ہے شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے. پورے سال کی اس کی جو محنت ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہتے ہوئے جاتا ہے کہ میں نے پورے سال اس پر محنت کی اور اللہ نے ان سبوں کو بخش دیا, وہ افسوس کرتے ہوئے جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مغفرت کا اور جو ہے معافی کا وقت ہوتا ہے, قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اس لیے آپ اپنے لیے بھی دعا کریں, امت مسلمہ کے لیے آپ دعا کریں, پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے آپ رو رو کر دعا کریں. امت اور عالم اسلام پر جو مصائب آئے ہوئے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ہمارے لیے اس وقت سوائے دعاؤں کے کوئی بظاہر واسطہ نہیں. اس لیے آپ اپنے لیے بھی خوب دعائیں کریں, وقفے وقفے سے کریں, تھک جائیں وقفے وقفے سے کریں. آپ تھوڑی دیر دعا کریں, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کریں, پھر تھوڑی دیر چھوڑ کر پھر کریں. پورا وقت دعاؤں میں گزارنا ہے, ذکر و اذکار میں گزارنا ہے. عرفہ میں سورج جب غروب ہو جائے گا نو ذی الحجہ کا, اس کے بعد یہاں سے آپ کو نکلنا ہے. جو بسیں ہوں گی آپ کو اپنے معلمین کی بسیں ہوں گی, آپ کے ٹریول ایجنٹ جو ساتھ ہوں گے ان کی بسوں پر سوار ہو کر کے آپ کو عرفہ سے مزدلفہ آنا ہے. آپ ابھی مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے, سورج غروب ہو چکا ہے, مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے, آپ کو مغرب کی نماز نہیں پڑھنا بھی. آپ وہاں سے نکل کر کے جب مزدلفہ پہنچیں گے, مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے تین رکعت, پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے. قصر کر رہے ہیں تو عشاء کی دو رکعت پڑھیں گے آپ, مغرب کی تین رکعت, عشاء کی دو رکعت نماز پڑھیں گے مزدلفہ پہنچنے کے بعد. آپ کے ذہن میں رہے آپ عرفہ سے مزدلفہ پہنچنے کے لیے عام دنوں میں آپ کو 10 منٹ لگتا ہے, لیکن اس رات آپ کو 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, 3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں رش کی وجہ سے. خدا کرے ایسا نہ ہو آپ اول وقت میں پہنچ جائیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت بھی پہنچے ہیں, بعض لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ فجر ہونے کے بعد بھی پہنچے لوگ, ہوتا ہے کبھی کبھی. آپ کے ذہن میں یہ سب باتیں رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ جب عرفہ سے نکل گئے مزدلفہ کے حدود میں داخل ہو گئے کافی, آپ عرفہ سے نکل کر کے مزدلفہ پہنچ جائیں گے, اپنے وقت پر پہنچ جائیں گے. نماز سے جب فارغ ہو جائیں گے آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام کر لیں, اس لیے کہ اگلے دن بہت سے حج کے کام کرنے. یہ دوسرے لوگوں کے لیے عید کا دن ہے, عید کی رات ہے یہ. حجاج کے لیے 10ویں ذی الحجہ کی جو رات ہوتی ہے وہ بڑی بابرکت رات اس معنی میں ہوتی ہے کہ ایک تو اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں اس مقام پر نازل ہوتی ہیں, جیسے عرفہ میں ہوتی ہے مزدلفہ میں بھی ہوتی ہیں, اور ان کو حج کے اعمال ادا کرنا پڑتا ہے. جب آپ صبح صبح مزدلفہ پہنچیں گے, مزدلفہ جب آپ رہیں گے, صبح ہونے کے بعد سورج طلوع ہوتے ہی آپ وہاں سے نکل جائیں گے. فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا ہے مزدلفہ میں. 10ویں ذی الحجہ شروع ہو گئی آج, 10ویں ذی الحجہ شروع ہو گئی, آپ فجر کی نماز پڑھیں گے, فجر کی نماز سے فارغ ہو کر دعائیں کریں گے, پھر جیسے ہی سورج طلوع ہو جائے گا آپ نکل جائیں گے وہاں سے مزدلفہ سے. مزدلفہ سے نکل کر کے آپ کو مینا آنا ہے. یہ فاصلہ بھی 10-15 منٹ سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے. پیدل بھی آپ آئیں گے مزدلفہ سے مینا, آدھے گھنٹے کے اندر آپ پون گھنٹے کے اندر پہنچ سکتے ہیں, لیکن سواری کے ساتھ جب آئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے نا گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ لگ جائے, ہو سکتا ہے. یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں رہیں. مزدلفہ ایک کھلا میدان ہے, وہاں پر اپنے ساتھیوں کا خاص طور سے خیال رکھیں. استنجا وغیرہ کے لیے لوگ گئے ہیں تو قریب ہی میں جائیں, ساتھی ایک دو آدمی ساتھ میں جائیں, بوڑھے لوگ ہیں عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ کچھ لوگ جائیں, یہ پورا اپنے جو ہے ترتیب آپ بنا لیں. مزدلفہ سے جب آپ مینا آئیں گے صبح کے وقت میں, فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد جب آپ مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہوں گے, مینا میں پہنچیں گے. مینا میں پہنچنے کے بعد آپ کے ذہن میں رہے آج 10ویں ذی الحجہ ہے, پورے عالم کے اندر لوگ حج منا رہے ہوں گے, آپ کا سب سے عید منا رہے ہوں گے. آپ کے لیے سب سے بڑی عید جو ہے وہ آپ کے حج کے اعمال کو ادا کرنا ہے. آپ کے لیے عید کی نماز بھی نہیں, فجر کی نماز پڑھ کر کے سورج طلوع ہونے کے بعد مزدلفہ سے نکلے, مینا پہنچے, جس وقت بھی آپ مینا پہنچے, 8 بجے 9 بجے 10 بجے جس وقت بھی پہنچے آپ مینا. مینا میں پہنچنے کے بعد آپ کو کچھ کام کرنے, پہلا کام کیا کرنا ہے آپ کو, ایک جمرے پہ رمی کرنا ہے, جمرے عقبہ کہتے ہیں. تین جمرات اس ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں, دیکھیں 1 2 3 اس طرح سے جو ہے تین جمرات رکھے ہوئے ہیں. جب آپ مزدلفہ سے آئیں گے یہ پہلا جمرہ ملے گا, اس کو آپ کو رمی نہیں کرنا ہے, اس کو رمی نہیں کرنا ہے, اس کو رمی کرنا ہے آپ کو. عام بول چال میں بڑا شیطان, درمیانہ شیطان اور آخری چھوٹا شیطان بولتے ہیں. یہ تینوں جگہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ ہیں جہاں پر سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے بہکایا تھا کہ تمہارے ابا تم کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکر پھینکے تھے, وہی یاد ہم اس وقت منا رہے ہیں حج میں جانے والا. تو پہلے یہاں بھی رمی نہیں کرنا ہے, یہاں بھی رمی کرنا ہے. دسویں ذیلحجہ کو صرف یہاں رمی کرنا ہے, آخری والے کو. جب آپ رمی سے فارغ ہو جائیں گے, دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کے ذمے جو جانور ذبح کرنا تھا اگر آپ نے پہلے ہی بینک میں جمع کر دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ, اگر نہیں کیا تو آپ کو جانور ذبح کرنا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا کام آپ کو کرنا ہے, آپ کے بال جو ہے نکالنے. یہاں بھی ایسی عورتوں کے حق میں چوٹی کے نیچے سے جو ہے ایک پور کے بقدر نکالنا ہے, اور مردوں کے حق میں پورے سر کے بال مڑانا افضل ہے, ورنہ پورے سر کے بال چھوٹے کریں گے. اتنا کام آپ نے کر لیا, رمی کر لی, آپ کی قربانی ہو چکی ہے اور آپ نے جو ہے بال نکال لیے, اب آپ جو ہے احرام اتار سکتے ہیں. ان تین کاموں میں آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی نے پہلے رمی کرنے کے بجائے پہلے قربانی کر لی, جانور کو ذبح کر لیا, یا کسی نے پہلے بال نکال لیے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں ان تین اعمال میں. ترتیب سنت ہے کہ پہلے کیا کرنا ہے, رمی کرنا ہے, پھر اس کے بعد جانور کی قربانی ہے, دم والے قربانی, تیسرے نمبر پر بالوں کا اتارنا ہے, بالوں کا کاٹنا ہے, پھر اس کے بعد آپ احرام اتار کر کے اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں گے. یہ سب مینا میں ہوگا, ابھی آپ مکے نہیں گئے. اپنے کپڑے پہن کر کے آپ مکے جائیں, یا آپ نے احرام جو ہے تھا اپنے سر کے بال نکال لیے, آپ اسے احرام کے کپڑے پہ مکے میں آئے, اپنے کمرے میں داخل ہوئے, کمرے میں داخل ہو کے آپ نے غسل کیا, اگر غسل کی ضرورت محسوس ہوئی آپ کو, گرمی محسوس ہوئی, آپ نے غسل کیا, اس کے بعد آپ جو ہے کپڑے پہن کر کے اب جائیں گے طواف کرنے کے لیے. یہ جو طواف ہے دسویں ذیلحجہ کا طواف, فرض طواف ہے, اس کو کہتے ہیں طواف افاضہ. یہ حج کا فرض طواف ہے. اس طواف کے لیے آپ کو کتنا وقت ہے یہ بھی ذہن میں رہے آپ کی. افضل وقت ہے کہ آپ دسویں ذیلحجہ سورج غروب ہونے تک کریں. اگر آپ نے دسویں ذیلحجہ سورج غروب ہونے تک نہیں کیا, آپ تیرہ ذیلحجہ تک یہ طواف کر سکتے ہیں, تیرہویں ذیلحجہ تک کر سکتے ہیں. حنفی لوگوں کو تیرہویں ذیلحجہ کے اندر اندر فارغ ہونا چاہیے. باقی لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تیرہویں ذیلحجہ کو کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے آدمی نے نہیں کیا, وہ چاہے تو بعد میں بھی کر سکتا ہے, کرنا بہرحال فرض ہے. اور جب تک اس طواف سے فارغ نہیں ہوگا اس کے لیے اس کی بیوی حلال نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رہے آپ. دسویں ذیلحجہ کا جو طواف ہے, اس طواف کے بعد ایک سعی بھی کرنے آپ کو, حج کا طواف, حج کی سعی. حج کا طواف بھی آج کرنا ہے, حج کی سعی بھی آج ذیلحجہ کو آپ کو کرنا ہے. جب تک یہ کام نہیں کریں گے بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی. پھر جب طواف اور سعی سے آپ فارغ ہو جائیں گے, آپ کو مکے میں نہیں رکنا, واپس مینا آنا ہے. مکے میں نہیں رکیں گے آپ, رات آپ کو مکے میں گزارنا جائز نہیں ہے, مینا میں آنا ہے. کسی بھی صورت میں آپ کو مینا پہنچنا ہے رات میں. دس ذیلحجہ ختم ہو گئی, آپ طواف اور سعی سے فارغ ہو گئے, مکے میں آپ نہیں رکیں گے, سیدھے مینا واپس آئیں گے. اور مینا میں آ کر کے آپ گیارہویں ذیلحجہ, بارہویں ذیلحجہ, تیرہویں ذیلحجہ, یہ تین دن اور اس کی تین راتیں آپ کو جو ہے مینا میں گزارنی ہے. اگر کوئی آدمی چاہے کہ ہم دو ہی دن رکیں گے, دو ہی دن گزاریں گے, تب بھی صحیح ہے. اگر کوئی چاہے کہ ہم تینوں دن گزاریں گے, تب بھی صحیح ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ. کوئی اگر جو ہے جلدی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے, جلدی جا کر کے دو دن میں مکمل کر رہا ہے, کوئی حرج نہیں. یعنی گیارہویں ذیلحجہ, بارہویں ذیلحجہ, یہ دو دن اور یہ دو راتیں مینا میں گزارنا ضروری ہے. گیارہویں ذیلحجہ کو کیا عمل کرنا ہے آپ کو, بارہویں ذیلحجہ کو, تیرہویں ذیلحجہ کو, یہ تینوں جمرات پر آپ کو رمی کرنا ہے. پہلے جمرے پر, پھر دوسرے جمرے پر, پھر تیسرے جمرے پر. آج رمی کا وقت کیا ہے, گیارہویں, بارہویں, تیرہویں ذیلحجہ کی رمی کا وقت کیا ہے, سورج کے زوال کے بعد, ظہر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے. کل آپ نے جو رمی کی تھی دسویں ذیلحجہ کو, وہ پورے دن میں آپ سورج کے زوال سے پہلے, سورج طلوع ہونے کے بعد, یا اس سے پہلے رات میں کی تھی, سورج کے زوال کے بعد کی تھی, سب چل جاتا ہے. آج اگر کوئی آدمی ظہر کے اذان سے پہلے رمی کرے گا تو اس کی رمی نہیں ہوگی. گیارہویں, بارہویں, تیرہویں ذیلحجہ جو ہے نا, ان تین دنوں کی رمی سورج کے زوال کے بعد یعنی ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے. پہلے اس جمرے پر سات کنکر آپ پھینکیں گے, ایک ایک کرتے گئے, پھر اس پر سات, پھر اس پر. رمی کا طریقہ کیا ہے, جیسے ہی آپ دسویں درجہ کو آپ نے رمی کی تھی، پہلا ایک کنکر آپ نے پھینک دیا، بسم اللہ یا اللہ اکبر، بس اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ جو ہے نا رمی کریں گے، آپ کا تلبیہ جو ہے نا اسٹاپ ہو گیا، اب تلبیہ نہیں پڑھیں گے آپ. پورے سفر میں آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں پڑھ رہے تھے. مینا میں آنے کے بعد آپ نے دسویں ذیلحجہ کو جیسی رمی کی تلبیہ اسٹاپ ہو گیا. تیرہویں، گیارہویں، بارہویں، تیرہویں ذیلحجہ کی رمی میں یہاں بھی جو ہے نا آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک ایک کنکر پھینکیں، ساتھ ایک ساتھ نہیں پھینکنا، اسے ایک ایک کنکر پھینکنا ہے. پتھر جو کمبا بنا ہے اس کمبے کو مارنا مقصود نہیں ہے، وہ جو دائرہ بنا ہوا ہے ہاؤس یا کنویں کی طرح سے جو بنا ہے نا، اس کے اندر آپ کا کنکر پڑ جائے. اطمینان سے کر سکتے ہیں، کوئی ہڑبڑاہٹ نہیں. نیچے سے کریں، اوپری منزل سے کریں، تیسری منزل سے کریں، جہاں سے چاہیں کریں آپ، جہاں پر بھیڑ کم ہو وہاں سے آپ جائیں، اور ایک ایک کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ پھینکیں گے سات کنکر. یہاں پر آپ نے سات کنکر پھینک دیے پہلے جمرے پر، اب آگے بڑھ کر دعا کریں گے، سنت ہے. پھر دوسرے جمرے پر رمی کریں گے، پھر دعا کریں گے آپ، پھر تیسرے جمرے پر رمی کریں گے، دعا کے بغیر نکل جائیں گے. تیسرے جمرے کے بعد دعا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ گیارہویں ذیلحجہ کو، بارہویں ذیلحجہ کو، تیرہویں ذیلحجہ کو جب آپ نے رمی کی تھی، پہلے دو جمرات پر رمی کرنے کے بعد آپ نے دعائیں کی تھی، تیسرے جمرے پہ رمی کرنے کے بعد آپ نے دعا نہیں کی. اس طرح سے آپ نے دو دن گزار دیے، اور اگر کوئی آدمی تیرہویں دن رہنا چاہتا ہے تیرہویں دن کی بھی رمی کر لے، پھر مکہ پہنچنے کے بعد اب آپ کا حج مکمل ہو گیا، حجی بن گیا. اب آپ جتنے دن آپ کو مکے میں رہنا آپ مکے میں رہیے، اتنی بات ذہن میں رہے کہ آپ کے ذمے حج کے اعمال میں سے ایک عمل باقی، وہ ہے توفی افادہ کا، توفی ودا کا. توفی ودا ہر آدمی کے ذمے واجب ہے. اگر عورت اس کے سفر کا وقت ہو چکا ہے، سفر میں روانہ ہونا ہے اور اس کے ایام چل رہے ہیں، اس کا پیریڈ، ماہانہ پیریڈ چل رہا ہے، تو اس کے ذمے توفی ودا واجب نہیں. بقیہ تمام لوگوں کے ذمے توفی ودا واجب ہے. ایک بات آپ کو یاد رہے، آپ جدے جائیں جا سکتے ہیں. اگر آپ اتنی مسافت پر جا رہے ہیں جو مسافت قصر سے باہر کہتے ہیں، مثلا 81 کلومیٹر سے باہر کا سفر آپ کر رہے ہیں، ابھی آپ کو جانے میں دن باقی، مثلا آپ طائف جا رہے ہیں یا کسی اور دوسرے علاقے میں آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں رہے مسافت قصر کو پار کرنے سے پہلے طواف ودا کر کے جانا ہے، ورنہ آپ کے ذمے دم واجب ہو جائے. یہ غلطی ہمارے بعض لوگوں سے ہوتی ہے جو طائف گھومنے کے لیے گئے یا پھر یہاں دیکھنے کے لیے گئے، تو آپ جانے سے پہلے طواف ودا کر کے جائیں گے. ورنہ اگر کہیں نہیں گئے آپ، آپ کو سیدھے مکے سے جو ہے اپنے جدہ جانا ہے، اپنے جو ہے ایئرپورٹ جانا ہے، تو جانے کے دن جس دن آپ کا سفر ہے اس دن آخر آخر وقت میں آپ طواف ودا سے فارغ ہو کر آئیں گے، اور پھر اپنے جو ہے سفر پر آپ جو ہے روانہ ہوں گے. یہ جو ہے ترتیب ہے. اس سفر کے اندر آپ کے ذہن میں رہے کہ کوئی بندشیں غیر ضروری نہیں ہیں. بندش اگر کوئی ہے تو گالی گلوچ سے ہے، لڑائی جھگڑے سے. بندش اگر کوئی ہے کہ آدمی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، بھیڑ بہت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، لوگوں سے تکلیفیں ہوتی ہیں، برداشت کرے آدمی. یہ اصل ہے سفر حج میں، اصل مقصود یہی ہے کہ آدمی کو سکھایا جائے کہ وہ کیسے حج کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، لوگوں سے تکلیف برداشت کر کے صبر کرتا ہے یا پھر کچھ اور کر رہا ہے. بہرحال یہ کچھ ضروری باتیں تھی، میں نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کی. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان کرے. ایک بار آپ ذہن میں رکھیں کہ حج کے سفر میں ہمیشہ آپ اللہ سے آسانی کی دعا کریں. آسانی بہت ضروری ہے، آسانی بہت مانگے اللہ سے حج کے سفر میں، آسانی اور قبولیت. اللہم یسر لی و تقبل منی، اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما لے. دو چیزیں اصل ہیں، ایک تو آسان بھی ہو، ورنہ انتظامات تو خوب اچھے کیے گئے، ایئر کنڈیشن لگا دیا گیا، لیکن پرانے زمانے کا لوگ کیسے حج کرتے تھے. آج کے زمانے میں اتنی سہولت کے باوجود بھی اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اتنی سہولت کے باوجود بھی اتنی جو تکلیف ہو رہی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ پرانے زمانے میں لوگوں نے کتنی جو ہے تکلیفیں جھیلی ہوں گی. بہرحال اسی لیے حج کے سفر میں جو ہے خاص طور سے یسر ہو لی، یسر ہو لی اور تقبل ہو منی، اللہ ہمارے لیے آسان فرما اور ہم سے قبول فرما، یہ دعائیں خاص طور سے جو ہے کرنے کا اہتمام کریں. اور آپ کا تعلق، آپ سفر حج میں جا رہے ہیں اللہ کے لیے جا رہے ہیں، ریا نام و نمو شہرت کے لیے نہیں، ایک فریضہ جو ہمارے ذمہ عائد ہوا تھا اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، یہ آپ کے تصور میں رہے. اور شریعت کے حکموں پر ہمیشہ عمل کرنے کی آپ جو ہے فکر میں رہیں, جب واپسی ہو وہاں سے تو واپسی وقت کے وقت آپ خوب عزم کر کے آئیں کہ ہم شریعت کے حکموں پر, اللہ کے نبی کی سنتوں پر پوری طرح سے عمل پہ رہوں گے. میں ان باتوں کا بیان کرنا ضروری تھا, ذرا سا تاخیر ہو گئی مجھ سے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا.